کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ 1444 ہجری کے رمضان مبارک کی آج 22ویں رات ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیائے درود و سلام پیج نمبر 7 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 22 میننگ 22، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے، اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گے، ضروری نہیں، بن پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا یعنی اپنی بھول قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
سیدی امیر السنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ یا سیدی، اکثر گھروں میں چھوٹے بچے میوزک وغیرہ پہ ڈانس کرتے ہیں، یا کوئی اپنی توتلی زبان میں گالی وغیرہ نکالتے ہیں، یا کوئی ایسے جملے نکالتے ہیں جو غیر اخلاقی ہوتے ہیں، اس پر والدین یا فیملی والے جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اپنے بچوں کی ایسی حرکتیں دیکھ کے، تو اگر اس پر ان کو سمجھایا جائے تو کئیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بھائی یہی بچوں کی عمر ہے شرارتوں کی، ابھی تو چھوٹے ہیں سمجھ جائیں گے، تو اگر کوئی ایسی سوچ رکھتا ہو تو اس کی اصلاح کیسے کی جائے، ارشاد فرما دیں۔
استغفراللہ، بچہ اگر گناہ کر رہا ہے بڑے خوش ہو رہے ہیں، تو بچے کو تو گناہ ملنے سے رہا، بڑا تو گناہ گار ہو گیا نا کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کو پسند کیا، اس پہ بلکہ خوش ہوا، نعوذ باللہ، تو اور خطرناک ہے، بے باکی ہے، بے باکی میں ایمان ضائع ہونے کا خوف زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کو عقل سلیم عطا فرمائے کہ اپنی اولاد کو، چھوٹے بچوں کو بھی گناہوں سے بچائیں، کہ ابھی روکیں، ابھی شرارتی ہیں نا، پھر جب ان کی شرارت کو ہم نہیں روکیں گے اور بدستور ان کی شرارت بڑھتی رہی تو پھر آپ خود نہیں بچیں گے، ماں باپ پھر شرارت سے بچیں گے نہیں، اس کے جنی کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ اس لیے مطلب دونوں جہانوں کی بھلائی، دنیا اور آخرت کی بہتری اسی میں کہ بچے کو ابھی سے، جبکہ تھوڑا سمجھدار ہو گیا ہے، اب اس کو نیک راستے پر لگائیں، گناہوں کی پہچان کرائیں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، گالی نہیں دینی ہے، ان کی زبان میں یہ بچے جو ہے نا، یہ گندا بچہ، اچھا بچہ، اس میں سمجھتے ہوتے ہیں، اچھا بچہ بننے میں خوش ہوتے ہیں، اگر ان کو بولو تم گندے بچے ہو تو یہ ناراض ہوتے ہیں بچے، تو پھر ان کو ہی سمجھایا جائے کہ جو بچہ جھوٹ بولتا ہے، گالی نکالتا ہے، یہ گندا بچہ ہوتا ہے، اس طرح ان کی زبان میں سمجھانا فائدہ دیتا ہے، بار بار سمجھانا پڑے گا، حافظہ کمزور ہوتا ہے بچوں کا، سمجھاتے رہیں گے، اچھا بچہ بناتے رہیں گے اس کو، جو ماں باپ کی فرما برداری کرے، اللہ اللہ کرے، درود شریف پڑھے، وہ اچھا بچہ ہوتا ہے، یہ اچھا بچہ بننا پسند کریں گے انشاءاللہ۔ اب ماں باپ اچھے ہوں گے تو بچے اچھے بنیں گے، ماں باپ گندے ہوں گے تو بچے ہیں ہی بچے، اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اچھے بنے اور اپنے بچوں کو بھی اچھا بنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
میرا امیر اہل سنت سے ایک سوال ہے کہ اگر ہم مطلب کسی بلڈنگ میں رہ رہے ہیں اور وہاں ہم بے زبان جانور جو کہ بلی ہے اس کو اگر ہم کھانا دے رہے ہیں تو آس پاس کے لوگوں کو کیا اس سے اعتراض ہونا چاہیے؟ جیسے کہ ان کو اگر اعتراض ہو رہا ہے کہ اس بلی سے کوئی ناپاکی ہو رہی ہے، کوئی گندگی ہو رہی ہے، یا کسی انسان کو اس سے کوئی ہیلتھ ایشوز ہو سکتے ہیں، تو اس پہ مجھے پلیز جواب ارشاد فرما دیجیے.
اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہوتی ہو، تو بلی کو کھلانا ثواب کا کام ہے. لیکن یہ کہ اب چھچڑے جمع کیے تو اسی جگہ رستے میں ڈالے، بلیاں بھی جمع ہو رہی ہیں، کتے بھی بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، چیلیں بھی جھپٹے مار رہی ہیں، لوگوں کا راستہ تنگ ہو رہا ہے، گلی میں گندگی پھیل رہی ہے، سارا تو یہ اب تو یہ نہ کہ چلو مسلمان کو تو یہ ترغیب ہے حدیثوں میں کہ یہ اپنے جس میں کھانا کھایا پیالے میں پلیٹ میں اس کو صاف کر کے سارا چاٹ لے، تو یہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود مسلمان برتن صاف نہیں کرتے الا ماشاءاللہ. دعوت اسلامی کے ماحول میں بھی سب نہیں کرتے لیکن کچھ کرتے ہیں، باہر اس سے بھی کم ملیں گے. تو اب جب ہم صاف نہیں کرتے تو یہ بلیوں سے کیا امید رکھیں گے، کتوں سے کیا امید رکھیں گے کہ یہ گلی صاف کر دیں گے چاٹ کے. تو یوں گندگیاں بڑھیں گی، بدبو پھیلے گی، خون کے دھبے پڑیں گے چھچڑوں کے پھیپھڑوں کے. تو یہ مطلب یہ دیکھ لیجیے کہ بلی کو کھلانا ہے گھر کی چار دیواری میں یا اپنے گھر کے اندر ایسی جگہ پر کہ جس سے نہ گھر کے فرد کو تکلیف ہو نہ پڑوسی کو تکلیف ہو، تو کھلایا جائے، ورنہ پھر ثواب ہی کمانا تو اور رستے بہت ہیں. یہی پیسے اپنے پڑوس کی مسجد کی پیٹی میں ڈال دیں چندے میں، انشاءاللہ تب بھی ثواب ملے گا.
اصل میں ہوتا یہ کہ جیسے بلڈنگ کی انہوں نے مثال دی نا، تو اس میں یہ چھچڑے وغیرہ تو کم ہوتے ہیں، دودھ کا پیالہ وغیرہ رکھ دیا اس کو پلایا، تو اب بعضوں کو الرجی ہوتی ہے اس طرح کے، یہ اس کی وجہ سے بلی نے ہماری بلڈنگ کا راستہ دیکھ لیا، بلڈنگ کے اندر بلی آ رہی ہے، بعض بچے ڈرتے ہیں، تو اب اس وجہ سے پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اعتراض ہے تو کیا کرنا چاہیے، اب ثواب کا کام رہے گا یا نہیں کرنا چاہیے؟
ایک کو بھی تکلیف ہے نا، جیسے برابر والی بلڈنگ میں بلی اب بس بسیرا کر لیا اس نے دودھ کے لالچ میں، راستہ دیکھ لیا، اب وہ بچے بھی ڈریں گے بڑے بھی ڈریں، اچانک بلی گھر میں آ جائے دروازہ کھلا ہو، آدمی خوفزدہ تو ہوتا ہے نا. بہرحال یہ کہ اس طرح ملے گا نا 100% دیکھ لیا جائے کہ کسی کو بھی تکلیف نہیں ہے، ایک کو بھی، نہ گھر کے فرد کو نہ باہر کے فرد کو. گھر میں بھی آپ نے جھاڑ جھپٹ کر کے روپ داپ کر کے گھر والوں کو چپ کرا دیا، یہ نہیں چلے گا، دل کسی کا دکھانا نہیں ہے. 100% کلیئر ہے معاملہ تو بلی کو بھلے کھلائیں، دودھ کے شربت پلائیں اس کو، ورنہ پھر یہ کہ اس کی روزی کے ہم کفیل نہیں ہیں، ایک بلی کو کھلائیں گے دو بلی کو کھلائیں گے، کروڑوں بلیاں دنیا میں پلی رہی ہیں نا، ہم تھوڑی پال رہے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میں گارڈ ہوں، یہاں پہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، تو میرا یہ سوال ہے کہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں یا جماعت کے بعد؟
اب گارڈ ہے اس لیے جماعت معاف نہیں ہو جائے گی، یعنی کہ ایسا موقع ہے اور ایسا اندیشہ ہے کہ اگر یہ سارے گارڈ جماعت میں شریک ہو گئے، سارے گن مین جماعت میں شریک ہو گئے، دشمن کا خطرہ موجود ہے کہ وہ کچھ نقصان پہنچا دے، لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں، یہ گارڈ رکھے اسی لیے جاتے ہیں. تو اگر ایسا واقعی عذر ہے کہ خطرہ ہے، خطرے سے بچانے کے لیے گارڈ رکھا ہے تاکہ وہ اپنے نماز کے ٹائم پر بھی حفاظت کرے، یوں گارڈ کے لیے جماعت جو ہے نا ترک کرنے کی اجازت ہے. اب یہاں اس میں یہ دیکھ لیں کہ اب مثال کے طور پہ 10 گارڈ ہیں، تو 5 گارڈ سے بھی کچھ دیر کے لیے کام چل جائے گا، تو 5 کسی اور مسجد میں پڑوس میں جماعت سے نماز پڑھ کے آ جائے اور باقی یہاں جماعت سے پڑھ لیں. لیکن تقسیم خود گارڈ جو ہوتے ہیں نا، شاید ان کو بھی ہوتا ہے کہ یار یہ مطلب بالکل ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اس وقت تو ان کی ڈیوٹی ہارڈ ہے، لیکن جب مسجد خالی ہوتی ہے تب کتنی جماعت سے پڑھتے ہوتے ہیں، یہ بھی ذرا ہمارے گارڈ اسلامی بھائی یہ غور کر لیں, جماعت یہ واجب ہے. اگر اور جو ان کو چلا رہے ہیں ذمہ داران وہ بھی غور کر لیں گے, بلا وجہ اگر ان کو جماعت سے روکیں گے تو گناہگار ہوں گے. یہ مطلب رعایتیں ہوتی ہیں موقع کی مناسبت سے, خطرے کے موقع پر. جیسے کہ جس شخص کی جان زیادہ خطرے میں ہے, ہر آدمی کی جان خطرے میں نہیں ہے, جس کی جان زیادہ خطرے میں ہے اب وہاں اس کی ذمہ داری ہے, تو اس کو تو ظاہر ہے کہ وہ بالکل الرٹ رہنا ہے اور جماعت سے نماز اگر یہ پڑھتا ہے تو جس کی ذمہ داری ہے, جس کو جس کی تنخواہ لے رہا جو کچھ, تو بالکل بیکار ہو گیا سارا معاملہ, تو ہاتھوں سونپ دیا اس نے. یہاں تو جیسا موقع, جیسی بعض جگہ نازک ہوتی ہیں جو مطلب بعض اٹیک ٹائم ہوتے ہیں ان پر, اور ایسے مواقع پر زیادہ وہ ضرورت ہوتی ہے گارڈ کی. ہر وقت 12 گھنٹے کہ کوئی جماعت سے نماز ہی نہ پڑھے, ایسے حالات ہر جگہ ہر موقع پر نہیں ہوتے. تو یہ اگر خوف خدا ہو, جذبہ ہو نمازوں کا جماعت کا, تو وہ آپس میں مشاورت کر کے یہ سارے معاملات طے کر سکتے ہیں. اگر پھر بھی طے نہیں ہوتا, ہم بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں کہ مل جل کر ہم یہ جدول بنا سکتے ہیں کہ نماز کے بغیر تو انسان کسی کام کا نہیں ہے, نہ میں کام کا ہوں نہ آپ کام کے. ہم مسلمان ہیں, نماز کے بغیر کیا ہم آئے کون یار, ہم رہ کیا جائیں گے؟ اگر نماز ہماری زندگی سے مائنس ہو جائے تو ہم تو بیکار ہو گئے, نہ وہ کیا بولتے ہیں اسکریپ ہو گئے, اسکریپ کو تو پھینک دیا جاتا ہے نا. تو نماز 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 نماز, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جو کل تک نہیں بھی پڑھتے تھے وہ مہربانی کر کے آج سے فائنل کر لیں گے نماز. کچھ بھی ہو جائے, کیسا بھی موسم ہو, کیسی بھی مصروفیت ہو, نماز نہیں چھوڑنی, چھوڑنی نہیں ہے کسی صورت میں نہیں چھوڑنی. کہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑتا ہے, جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے گزر کر وہ جہنم میں داخل ہوگا, اور معاذ اللہ جہنم کا عذاب برداشت کر کون سکے گا؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں جہنم کا برداشت کر لوں گا عذاب, تو وہ تو کافر ہو گیا. ہم تو بات مسلمان سے کر رہے ہیں, غیر مسلم بھلے کہتا ہے اگر تو وہ کہہ رہا ہے, لیکن مسلمان تو نہیں کہہ سکتا. اگر مسلمان تھا اور اسی بات کرے گا تو اب مسلمان نہ رہا. یہ ایک خیال رکھنا, اللہ پاک کا عذاب, اس کی گستاخی توہین, اس کو کم جاننا یعنی ہلکا جاننا, یہ کفر ہے. کفر بھی ایسا کہ بالکل اسلام سے نکل گیا بندہ, نکاح بھی ٹوٹ گیا, گیا کام سے. یہ نماز, یہ دین, یہ کوئی ایسی باتیں نہیں جس پر آدمی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے اور جو سمجھ میں آئے منہ سے بولتا رہے. ہمارے منہ پر شریعت نے لگام ڈالی ہے, اسی کے مطابق ہمیں چلنا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. جو مسلمان نہیں وہ بے لگام ہوتا ہے. ہمارے اندر الحمدللہ اسلام کی لگام ہے, اور اللہ کرے آخری سانس تک یہ لگام ہمارے اوپر لگی ہی رہے. ہم اپنی لگام چھڑانا نہیں چاہتے, ہم اسلام کی چھتری کے نیچے ہی رہیں گے, اور اسی چھتری کے سائے میں انشاءاللہ آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا ایک سوال ہے کہ احرام کی حالت میں جس طرح خوشبو لگانا منع ہے, اس طرح ہم کیا بغیر خوشبو والی کوئی سپاری استعمال کر سکتے ہیں کہ سادی پتی ڈال کے؟
ہاں, اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے, خوشبو ہو تب بھی اس کے بھی مسائل ہیں, خوشبو پکی بھی ہو وغیرہ. جیسے جو خوشبو کھانے میں پکا لی گئی ہو, چاہے اب بھی اس سے خوشبو آ رہی ہو, اس سے احرام کی حالت میں کھانے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح خوشبو پکاتے وقت تو نہیں ڈالی تھی, اوپر ڈال دی تھی, مگر اب اس کی مہک اڑ گئی, خوشبو اڑ گئی, اس کا کھانا بھی جائز ہے. اگر بغیر پکائی ہوئی خوشبو کھانے یا معجون وغیرہ دوا میں ملا دی گئی, تو اب اس کے اجزاء, غذا یا دوا وغیرہ بے خوشبو اشیاء کے اجزاء سے زیادہ ہے, تو وہ خالص خوشبو کے حکم میں ہے اور کفارہ ہے. کہ منہ کے اکثر حصے میں خوشبو لگ گئی تو دم, اور کم میں لگی تو صدقہ. اور اگر اناج وغیرہ کی مقدار زیادہ ہے اور خالص خوشبو کم, تو کفارہ نہیں. ہاں خالص خوشبو کی مہک آتی ہو تو مکروہ تنزیہ ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے. رفیق الحرمین کتاب جو ہے حج و عمرے کا، اس میں طریقہ دیا ہوا ہے. یہ شاید حج پر لکھی جانے والی اردو میں نمایاں کتابوں میں یہ سب سے آخری کتاب، جو تفصیل اور کچھ نہ کچھ آسان انداز ہے اس کا دوسری کتابوں کے مقابلے میں. اس کو آپ نے پاس رکھنا چاہیے حاجیوں کو، عمرہ کرنے والوں کے لیے. رفیق المعتمرین بھی ہے عمرے کے مسائل اس میں، لیکن یہ رفیق الحرمین جو ہے یہ زیادہ، اس میں زیادہ مسائل ہیں. تو یہ رکھیں گے تو عمرے کا طریقہ تو آلریڈی اس میں موجود ہے ہی، تو یوں مطلب یہ کہ آپ کو یہ سوالات کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. آپ یہ دیکھتے رہیں گے اس میں، ہاں تقریباً یہ مسائل دیے ہوئے سوالن جواباً آخر میں دیے ہوئے ہیں، شروع میں بھی احرام کے جہاں بیان ہے وہاں بھی اس طرح کے مسائل دیے ہوئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
فیس بک پیج کے ذریعے ایک سوال آیا ہے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ گھر کے کاموں کا بوجھ اگر ایک ہی عورت پر اور باقی گھر والے اس کا ساتھ نہ دیں تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟
اخلاقی طور پر سب کو مل جل کر ہی کرنا چاہیے، ورنہ کیا نفرتوں کی دیواریں کھڑی ہوں گی. اور اس عورت پر بوجھ ڈال دیا اور کبھی آپ پر کوئی آ کر پڑی نا مصیبت، تو یہ پھر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ تعاون نہ کرے. اس لیے وہ کسی ایک کو نہیں، مطلب جیسے بعض اوقات بہو اس معاملے میں بیچاری مظلومہ ہوتی ہوگی کہ اس پر بوجھ ڈال دیا جاتا، تو یہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، سب مل جل کے کرنا چاہیے. اس ہر جگہ ایسا ہوتا بھی نہیں ہوگا، کہیں ہو سکتا ہوتا ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
فیس بک کے ذریعے ایک ریکویسٹ ہے ان کی، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کافی عرصے سے پریشان ہوں روزگار کے حوالے سے، تو کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
اللہ پاک روزی میں برکت دے، آسانی بھی دے، آسان اور حلال روزگار عطا فرمائے. ایک ورد تو بہت اچھا ہے، وہ ہر ورد اچھا ہوتا ہے جس میں اللہ کا نام ہوتا ہے. یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار، بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو. عیسائی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں کسی اجنبی غیر محرم، اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. اجنبی غیر محرم، اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، وہ تو محرم ہوتے ہیں نا، جن کے ساتھ ہمیشہ کے لیے نکاح حرام نہیں ہے، کبھی بھی شادی ہو سکتی ہے نا، تو وہ مطلب غیر محرم کہلاتے ہیں، ان سے پردہ ہے. اور یہ جب تک کام نہ ہو یہ روز بھی پڑھ سکتے ہیں، اسلامی بہن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسلامی بہن ایسی جگہ پیڑ پڑے اس طرح جو پردے کا مسئلہ ہے نا، یہ بال کھلے رکھنے ہیں سر کے، تو اب یہ کہ محرم غیر محرم کی نظر نہ پڑے اسی جگہ پڑے. اب غیر کی بالکونی ہے جیسے، اس میں بھی کھلا آسمان ہوتا ہے، اگر ہے تو کھلے آسمان تلے بالکونی میں بھی پڑھ سکتے ہیں گھر کی، لیکن وہ اسلامی بہن کو دیکھ لے کہ کوئی سامنے سے کھڑکی وغیرہ سے کسی کی نظر پڑ سکتی ہے یا نہیں، ورنہ پھر ایسی صورت کرنی ہے کہ جس میں بے پردگی نہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، اگر کسی کے دل کے اندر تڑپ ہو اور کسی کو یہ ہو کہ میں نے اس پیر کا مرید ہونا ہے، وہ چاہتے ہوئے بھی اس پیر سے ملاقات نہ کر سکتے، اگر وہ خواب میں مرشد تشریف لے آئیں اس کو مرید بنا جائیں، کیا اس صورت میں بندہ کی جو بیعت ہے وہ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟
اس کی مثالیں تو ہیں مگر خواص میں، سلسلہ عالیہ منامیہ بھی سلسلہ ہے، لیکن یہ خواص میں، خواص کے لیے، عوام کے لیے نہیں ہے. اس طرح کی واقعات بھی ہیں، اقوال بھی ہیں بزرگوں کے، لیکن ہیں یہ خواص کے لیے، عوام کے لیے، عوام کو تو اتنی تمیز نہیں ہوتی، اتنا فرق بھی وہ نہیں کر سکتے. اور خواب میں شیطان آ سکتا ہے، وہ جس کا آپ مرید بننا چاہتے ہیں اسی پیر کی صورت میں آ کر بیٹھ جائے گا اور میں آپ کو مرید کرتا ہوں، خلافت بھی دے جائے گا آپ کو، تو آپ تو پیر بن کے بیٹھ جاؤ گے، تو نظام چلے گا کیسے دنیا کا؟ کیوں مطلب خواص کے لیے؟ جو اکابرین اولیاء سے اس طرح کی باتیں ہیں تو یہ انہی کے لیے ہیں، اس سے ہم دلیل پکڑ کے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہمیں باقاعدہ جاگتی حالت میں جامع شرائط پیر سے بیعت کرنی ہوگی. خلافت بھی اگر کوئی جامع شرائط پیر خلافت دیتے ہیں وہ بھی جاگتے میں دے، خواب میں جا کر دے آئیں گے تو وہ نہ مانی جائے کہ یہ ہے اکابرین اولیاء کرام کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام احمد رضا خالد عطاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا وتر کی جماعت میں دوسری یا تیسری رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرما دیجیے.
وتر میں اگر رکعت چلی گئی تو بھی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں، امام کے ساتھ قنوت پڑھے اور بعد میں جو امام کے ساتھ تیسری رکعت بھی ملے گی، امام کی تیسری ہوگی، بعد میں جو شامل ہوا اس کی ایک یا دو جو جاگ چکی ہیں تو اب امام کے ساتھ جب ہے تو یہ قنوت پڑھ لے امام کے ساتھ میں. اب بعد میں جب یہ رکعتیں اپنی فوت شدہ پڑھے گا اس میں قنوت نہیں پڑھے گا. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں آپ سے یہ سوال ہے، ہماری میون زبان میں کہا جاتا ہے اگر یہ دانت ٹوٹ جائے تو اسے تکیے کے نیچے رکھ دیتے ہیں، وہ سونا بن جاتا ہے. شیخ آپ بتائیں کیا حقیقت کیا افسانہ؟
کیا شان ہے اس بدری بننے کی، میمن زبان میں بولا ہے، شہزاد بھائی کھانچی تو گجراتی ہے. اللہ اللہ، سوال بھی میمنی میں ہوئے تو مزہ آچے نا، ودارے مزہ آچے. ہمارے یہ نیو جنریشن کو میمنی کم آتی ہے، یہاں کراچی کی اردو بولتے ہیں. تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ کتنے آپ کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، کتنے دانت اب تک سونے کے بن چکے ہیں، یہ کچھ بتا دیتے تو پھر وہ تھوڑا ہم بھی چھوٹے تھے نا جب، تو وہ املی کے بیج وہ بچے بولتے تھے کہ چھیل کے کھاکی، بڑی مشکل سے کھاکی نکلتے، مطلب اونٹ کے پاؤں کے نیچے رکھیں گے نا اٹھنی بن جائے گی چونی بن جائے گی. آپ کو نہیں تجربہ، ہمارے بچپن کی بات کر رہا ہوں شاید.
اتنے چھیلے
آپ نے بھی نا.
باپ رے باپ، وہ بار بار پیلا ہو جاتا تھا، بار بار پیلا ہو جاتا تھا، بڑی مشکل سے
پیلا ہو گیا تو کھاکی ہونا چاہیے،
پورا کھاکی.
اونٹ کے نا کوئی ملا بھی نہیں کہ بکری ملے تو آدمی بغیر ڈرے رکھ کو کم ڈرے، اونٹ سے ڈرے اونٹ کے نیچے رکھنے کون جائے، رکھا بھی تو مشکل تھا کیا. تو یہ بچوں کی باتیں ہوتی ہیں، نہ سونا بنتا تھا نہ کبھی کسی کا سکہ بنا وہ رکھنے سے. تو سونا اس طرح نہیں بنتا، دانت نکلا تو صوفے کے نیچے نہیں، بلکہ جو بھی دانت بال جسم سے انسان کے نکلتی ہے چیزیں ان کو دفن کرنے کا حکم ہے. اگر یہ کفن پہنا کر وہ کچھ نہیں اس کا اہتمام، وہ کہیں بھی گڑا کھود کے مناسب جگہ پر اس کو دبا دیا جائے مٹی میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا نام سید رضا تاری ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. امیر اہل سنت، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدینہ جانے کے لیے کون سا ورد پڑھا جائے؟ میری اور میرے ماں باپ کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجئے.
آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مجھے مدینہ پاک کی حاضری کا کوئی وظیفہ عطا فرما دیں.
ویسے تو درود شریف کی کثرت کرتا رہے، دل میں شوق بڑھاتا رہے، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی اسباب ہو ہی جائیں گے. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. وہ پرانی باتیں، ایک دیوانہ بالکل یعنی آدمی اس کو دیکھنا بھی پسند نہ کرے، بالکل نہ، میری شکل بھی نہیں، میری عقل بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. اور اس کو کسی نے ٹیپ ریکارڈر دلا دیا ہوگا تو وہ مطلب ٹیپ پر نعت میں سنتا رہتا تھا. تو کسی کو اس کا نعت کا شوق دیکھ کر رحم آ گیا, اس کو مدینے کا ٹکٹ دے دیا, مدینے پہنچ گیا. ایک اور دیوانے کو بھی دیکھا میں نے, وہ بھی بڑا دیوانہ تھا, وہ جہاں بھی کھانے پر بھی جاتا نا تو اپنی تھیلی کے پاس ہوتی مٹی کے برتن ساتھ کھاتا, مٹی کے برتن میں کھاتا, پورا سنت والا لباس ہر وقت, امامہ مدنی حلیا, اس وقت مدنی حلیا کی بھی شاید اصطلاح اس وقت نہیں تھی. تو یہ بھی اتفاق سے ہمارا سفینے میں ہم گئے تھے بحری جہاز میں, یہ اس میں نظر آ گیا. اچھا اب بعض اور بھی نظر آئے, چل مدینہ کر دینا اپنے ساتھ رکھ لو, تو ان سے تو جو بھی میری کسوٹی ہے جو بھی انداز تھا اس, یہ بولتا بھی نہیں تھا کہ چل مدینہ کر دو. تو میں نے کہا یار یہ نہ بھی بولے اس کو زبردستی چل مدینہ کرنا ہے, اس کو ساتھ رکھنا پڑے گا. اور اس کو کچھ سوچا ہی نہیں پڑتا تھا, سو مطلب بس وہ کسی نے بس دے دیا تھے پیسے اور بیٹھ تھا اسٹیمر میں چڑھا دیا تھا اس کو, تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تھی, اے سی کی بھی پہچان نہیں تھی اس کو کہ یہ کیا ہے. ایسا سیدھا شریف آدمی وہ آجی بن گیا, ہم نے اس کو ساتھ رکھا تھا, زبردستی یوں سمجھو ساتھ رکھا تھا, اس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, نہ اس نے انکار کیا نہ مطالبہ کیا کہ ساتھ رکھو. مدینہ ہے تو مدینے جا رہے ہیں, تو واقعی مدینے والوں نے ہمیں خدمت کا موقع دے دیا, اس کو سنبھالو تحفہ. اللہ اللہ, تو بہرحال جب بلایا آقا نے خود انتظام ہو گئے, اور اس سے آپ کو کروڑوں اربوں پتی ملیں گے جو مدینے نہیں جاتے. نصیب کی بات ہے, نصیب کی بات ہے. وہ غریب آپ کو کتنے غریب ملیں گے جو مدینے میں اس وقت مدینے گلیوں میں گھوم رہے ہوں گے, کسی کو اس نے بھیج دیا, کسی کو اس نے بھیج دیا, خود پیسہ پیسہ جوڑ کر باز پہنچ جاتے ہیں, یہ ترکیبیں بن جاتی ہیں. سرکار جس پر کرم فرما دے, اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بولا لو
سوال ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایک سال کے بچے کو عمرے پر لے کر جا سکتے ہیں, اور اگر لے کر جا سکتے ہیں تو اس میں کیا کیا احتیاطیں کرنی ہوں گی؟
لے جانا تو جائز ہے مدینے, حج پر عمرے پر, اس کے مسائل رفیق الحرمین میں آخر میں بچوں کا پورا باب دیا ہوا ہے سوالن جواباً, اس میں دیکھ لیجیے. پر بچے لے جانے نہیں چاہیے, جو میرا انڈیا کے میں تماشے دیکھے ہوں, بچے بچے ہوتے ہیں جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں. اب مسجد نبوی شریف میں بھی تو بچے اب پتہ نہیں جانے کی اجازت ہے یا کیا ہے, جا رہے ہیں نا اب سمجھ جا رہے ہیں. یہاں مسجد میں بچے آئے تو ہم کتنے بیزار ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے, کوئی ادھر بھاگے گا, کوئی ادھر روئے گا, تو کوئی پیشاب کر دے گا. تو حرمین طیبین مسجد میں نے مسجدین کریمین میں ان کو لے جانا مشکل کام ہے. نہیں یہ تو ان کو تو سمجھ تو پڑتی نہیں عبادت کی, دوسروں کی بھی عبادت نہیں کرنے دیں گے یہ, اس لیے وہ جہاں تک ممکن ہو اپنا شوق یا تو دبائیں, بچوں کے بغیر نہیں جا سکتا تھا, یا پھر یہ کہ بچوں کو کسی کے حوالے کر کے پھر جانا چاہیے. ایسے بچے جو اس طرح کرتے ہیں, اور جو بچہ شریف ہے اور واقعی نے کہ 100 بچوں میں بھی اس کو چھوڑ دیا جائے تب بھی کچھ نہیں کرے گا, تو ٹھیک ہے اس کو لے جائیں تو دوسری بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
عبد المنان بھائی ہیں, فیس بک کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا بچیوں کا نام واللیل رکھ سکتے ہیں؟
رات کی قسم, واللیل کے معنی ہے وہ قرآنی سورت ہے نا, واللیل اذا یغشا, اس پر سے وہ قرآن شریف کھولتے پھر وہ جو پہلا حرف نکلا اس پر نام رکھتے ہیں. شاید یہ طریقہ ہی غلط ہے, اگر کوئی کرتا ہے تو قرآن سے نام نکالنے کا یہ طریقہ غلط ہے. نام رکھنا یہ ہے رائج کا, پہلے حرف سے نام رکھتے ہیں, سب سے پہلا حرف جو کھولتے ہی, تو بہرحال یہ طریقہ بھی ہے نہیں درست. ابھی ایسے نام رکھ دیتے ہوں گے کہ پھر جن کے معنی غلط ہوتے ہوں گے. خیر واللیل کے معنی رات کی قسم, تو حرج نہیں ہے نام رکھنے میں, گناہ نہیں ہے, لیکن کوئی ایسے معنی ایسے ہونا کہ جس سے کوئی بزرگوں کے اور جو برکتیں حاصل ہوں.
ایسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں.
کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت تک آدمی ہار نہیں سکتا جب تک یہ خود ہار مان نہ لے. پیارے میاں لسنت, آپ کیا فرماتے ہیں کہ انسان کب ہار جاتا ہے؟ حالات سے, مشکلات سے, پریشانیوں سے, بدلتے لمحات سے, چینج ہوتے سینریو سے, آخر بندہ کب ہار جاتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟
یہ ہماری کہاوت ہے ہمارے یہاں, واریے نہ وریو ہاریے وریو, یعنی جب ہار جاتا ہے نا تو اس کا ٹرننگ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے, بارہا ایسا کہ وہ باز آ جاتا ہے. ورنہ جب تک ہارتا نہیں ہے اس وقت تک وہ تھوڑا اکڑا رہتا ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو اب جیسی صورت, ہارنے کی بھی کئی صورتیں, بعض تو معاذ اللہ جوا میں ہارتے ہیں تو بال بچے بھی داؤ پہ لگا دیتے ہیں, اور پھر جب سب کچھ ہار جاتے ہیں اب رہا نہیں تو وہ اپنی زندگی کی بازی بھی ہار جاتے ہیں, معاذ اللہ یہ بھی ہوتا ہوگا, خودکشی کر لی, زیادہ جوا میں ہار گئے تو رہتا نہیں ہے تو گئے کام سے مائنڈ دماغ آؤٹ ہو گیا. گناہ کر کر کے اگر کوئی ہار جاتا ہے, گناہوں میں اس کو سکون ملا ہی نہیں, اب بیزار ہے, ٹینشن کا شکار ہے, ربیوں ہار کر توبہ کرنے کا یہ مائل ہوتا ہے, توبہ تو توبہ کر لیتا ہے اور ایک ہی کا راستہ اختیار کرتا, تو یہ ہارنا اچھا ہے. اللہ اگر ہم سب بھی اسی طرح ہار جائیں, ہم گناہ سے کہاں باز آ رہے ہیں, تو ہار کر توبہ کر کے نیکوکار بن جائیں بس. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سوال یہ آیا ہے کہ بعض لوگ آج کل جو عمرے پر جاتے ہیں تو وہ باقاعدہ وہاں بھیک مانگتے ہیں, سوال کرتے ہیں, یعنی یہاں سے وہ رقم لے کے بھی جاتے ہیں اور یہ ادھار لے کے جائیں گے اور کہتے ہیں کہ ہم واپسی پہ واپس کر دیں گے. تو پوچھے کہاں سے آئیں گے؟ تو بولے وہاں جا کے ہم سوال کریں گے، لوگوں سے مانگیں گے تو لوگوں کا دل نرم ہوتا ہے تو لوگ دے دیتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟
وہاں سفید پوش دیکھے تو ہیں، سفید پوش ہوتے ہیں بالکل، احرام میں ہوں گے اور اس طرح یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ کہ خرچہ بھی نکل آئے گا، کچھ بچت بھی ہو جائے گی، حاضری بھی ہو جائے گی، اس طرح کا سوچ تو یہ بالکل غلط ہے اور جائز نہیں ہے. وہ ذات تقویٰ وہ آیت بھی قرآن حاجیوں کے لیے بھی منع کیا
جی، وہ تزودو کہ زاد راہ اختیار کرو، فإن خیر الزاد التقویٰ، اور سب سے بہتر جو زاد راہ ہے وہ تقویٰ ہے. یہ اہل خاص علاقہ یمن کے بارے میں نازل ہوئی تھی کہ وہ آتے ہی اسی لیے تھے کہ ہم فقرا ہیں، سوال کریں گے لے کے کچھ نہیں آتے تھے، تو ان کو کہا گیا کہ زاد راہ لے لو، سب سے بہتر زاد راہ تقویٰ ہے.
بہرحال یہ کہ اس طرح کرنا یہ درست نہیں ہے، بہت بڑی یعنی کہ بھولے جو ایسا کرتے ہیں، ایسوں کو ادھار دے کر ان کی مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، اور ویسے آسانی سے کوئی ادھار دے گا نہیں، ہو سکتا ہے آدھا تیرا آدھا میرا، سود کا بھی چکر چلتا ہو اس میں، تو یہ بہت غلط طریقہ ہے اس طرح وہاں جا کے بھیک مانگنا. استغفر اللہ، توبہ کریں سے اور آئندہ یہ حرکت نہ کریں، جب آقا بلائیں تو انشاءاللہ حاضری سے مشرف ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا سوال یہ ہے یا سیدی، یہ حج بدل کیا ہے اور کیا دعوت اسلامی میں حج بدل کروایا جاتا ہے؟
حج بدل یہ اپنی صورت ہے، جیسے کسی کوئی معذور ہے اور یعنی کہ کوئی ایسا بیمار ہو گیا، اس نے حج اس پر فرض ہے، مگر اب یہ کہ بچنے کی بھی امید نہیں ہے اس کو، تو اب یہ کہ وہ وصیت کر جائے، ایک صورت یہ ہے وصیت کر جائے تو اب اس کے مال سے کسی کو حج کروا دیا جائے. اور بھی صورتیں حج بدل کی، تو یہ حج بدل اس طرح کیا جاتا ہے. پھر یہ کہ ماں باپ فوت ہو گئے، حج نہیں کیا، اولاد چاہتی ہے، ماں باپ سے محبت کرتی ہے، ان کے لیے کوئی کسی کو حج بدل کروا دیتی ہے سال ثواب کے لیے، یہ بھی اچھا کام ہے. تو یوں مطلب ہے کہ لوگ کرواتے، کروانا چاہیے صاحب حیثیت ہوتے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی بھی اس طرح کے جو حج بدل کروانا چاہتے ہیں ان کی سہولت کے لیے بھی ہے، اور بعض اس بہانے مطلب حج بھی کر لیتے ہیں جن کے بعد اپنے طور پر اخراجات نہیں ہوتے، اور اس میں ہم علماء کو بھی بیچتے ہیں اس میں اپنے دعوت اسلامی سے جو منسلک ہوتے ہیں، تاکہ یہ مزید ان کو جیسے خاص کر دارالفتاء اہل سنت سے کوئی تعلق ہے، اس نے حج نہیں کیا تو اس کو جیسے کروا دیا حج، تاکہ یہ مزید مطلب یعنی کہ پریکٹیکل کر کے آ جائیں، تاکہ یہ حاجیوں کی عمرہ جانے والوں کی رہنمائی بہتر طریقے پر کر سکیں، کیونکہ وہ فارمولہ پڑھ تھیوری پڑھ لی وہ اپنی جگہ پر ہے، مسائل پڑھ لیا، لیکن پریکٹیکل کی بات کچھ اور ہی ہوتی ہے، یہ تو سب سمجھ سکتے ہیں اس میں. تو یوں مطلب یا پھر ضرورت مبلغین جو ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے کہ وہ حج بھی کریں اور دوسرے مطلب حج کے مسائل دوسروں کو سکھائیں، اور اس طرح ہمارا جو استعمال ہوتا ہے نا حج بدل کا، وہ اونلی یہ نہیں ہے کہ وہ حج کر کے آیا اور آ گیا، وہاں جا کر انہوں نے کچھ نہ کچھ اپنے حساب سے وہ دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، حاجیوں کی رہنمائی کرتے ہیں، مسئلے سمجھائیں گے، اس طرح بھی مطلب کرتے ہیں. آپ اگر حج بدل کروانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں دعوت اسلامی آپ کے لیے زیادہ مفید رہے گی، باقی آپ کی جیسی مرضی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیر صاحب میں محمد سلیم ٹاؤ کا کرنا ضلع جل مسیحر، اے مرغا جرگا بارہ بورا دہ بیگا پندرہ بیگا چیے میرا گائیں چیے ہلال کرنا پوج گا، اے ہلال ہیں یا حرام ہیں جائز ہیں نا اسی گوشت دو ورک دو میاں مشیں اے دا توپ کا جنا تیرا تکبیرا مودر پڑ گا پیش آئی بسم اللہ اللہ اکبر، ہلال بھی گئے یا بھی گا نہیں، ہمیں سوال جواب میں کہتے ہیں.
یہ سوال کر رہے ہیں بلوچی میں کہ ہم شکار کرتے ہیں پرندوں کے، اس پر گولی مارتے ہیں، کچھ پرندوں میں گولی لگ جاتا ہے تو ان کو ہم تکبیر دیتے ہیں، کچھ جو ہے ہم نہیں پہنچتے زیادہ ہوتے ہیں تو ان کا سانس جو ہے ختم ہو جاتا ہے، اس کو بعد میں ہم چھری پھیرتے ہیں، کیا وہ پرندے ہلال ہوتے ہیں ہمارے لیے، کھانا جائز ہے یا نا جائز ہے؟ دوسرا یہ کہ ہم گولی پر تکبیر پڑھ کر ان کو فائر کر دیتے ہیں، کیا ان سے ہمارا وہ ان کا تکبیر میں تکبیر حلال ہوتا ہے یا حرام؟
اللہ اللہ، یہ گولی مارنے سے جو بھلے بسم اللہ پڑھ لی ہے، تکبیر پڑھ لی ہے، گولی مارنے سے جو پرندہ مرے گا نا تو وہ چوٹ سے مرے گا، وہ حرام ہے. اور اگر اس میں جان باقی ہے، تڑپ رہا ہے، جیسے ہل رہا ہے، زخمی ہے، اور اس کو ذبح کر دیا بسم اللہ یا اللہ اکبر پڑھ کے جیسے ذبح کیا، یہ حلال ہے، مر گیا وہ حرام ہے. تیر کا شکار جو ہے نا، یہ ذبح اضطراری کہلاتا ہے. ایک تو ذبح اختیاری، وہی چھری پھیرنا. تو اگر بسم اللہ پڑھ کے تیر چلایا اور تیر کا پھل اس پرندے کو لگا، یا بھاگتے ہوئے ہرن یا حلال جانور جو بھاگ رہا ہے اس کو لگا اور وہ زخمی ہو گیا، خون بہنے لگا، اب پہنچے اس تک، اور اگر وہ زندہ مل گیا، تڑپ رہا ہے، تب تو اس کو ذبح کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر ہے نا، کر کے انہیں تکبیر پڑھ کے اس کو ذبح کرنا ہے. اور اگر وہ پہنچتے پہنچتے اس کا فوت ہو گیا، دم توڑ گیا ہوا، تو وہ حلال ہے. اچھا، اب تیر کا بھی پھل جو ہے نا، نوکدار جو تیز ہوتا ہے، اس سے اس کو کٹ لگتا ہے جیسے خون نکلا. اچھا، اب اگر تیر کا پھل نہیں لگا، تیر کی ڈنڈی لگی، ڈنڈی ہوتی ہے اس میں راڈ، یہ راڈ اس کی گردن پہ جیسے لگی یا کہیں بھی، پرندہ نازک ہوتا ہے، چھوٹے پرندے کو لگی، اور بسم اللہ پڑھ کے والے آپ نے بھیجا تھا، لیکن اس کو چوٹ سے اگر یہ مرا تو یہ حلال نہیں ہوگا. اس طرح وہ جو چھرا مارتے ہیں یا گولی مارتے ہیں، اس سے وہ چوٹ سے مرتا ہے، یہ ذبح اضطراری نہیں ہے. یہ زندہ ملا حلال کر دیں اس کو، ورنہ یہ حرام ہو گیا، مرا ہوا ملا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بارگاہ ماں عرض سے کہ ہماری برادری ماں جی موٹا مانت سے ان لوگ بولے سے ہم لوگوں نے کہ کھاوا نہ دوران ٹیک لگاڑوا سی، کھاو کترا نہ پیٹ ماں جائے سے، ایم کھاوا نہ بعد انگڑائی لیوا سی، کھاوا نو کترا نہ پیٹ ماں جائے سے، یعنی ہوں حقیقت سے. نے اینا علاوہ اگر کوئی تیز خوشبو رات نہ ٹائم استعمال کرے سے تو بولے سے کہ بھائی رات نہ ٹائم میں استعمال نہ کرو، کہاں کہ آنا سی بھوت چڑیل وغیرہ چمٹی جائے. نے ایمج اذان مغرب نہ دوران ہم نے کہے سے کہ مین دروازہ نہ پائے نہ بھی ہو، کہاں کہ یہاں سے کوئی گزرتو ہے تو تم نے چماٹ وماٹ رکھی دے. تو آج تم چار چیزوں اتی اینا متعلق دین اسلام ہوں کی ایسے، شریعت مطالعہ ہوں کی ایسے، یا فقط افسانہ سے آنے حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھی؟
حقیقت سے کوئی تعلق نہ تھی، ٹیک لگاڑوا تھی، ٹیک لگاڑی نے جموا تھی، اتوا جمیا پچی کھاوا پچی کھائی لیدا پچی انگڑا لیوا تھی، کوئی کترا نہ پیٹ میں نہیں جاتو، اپنا پیٹ ماری ہے ایوی ریتے دروازہ نہ بائنا میں بیسے تو یہ نہ تھی کوئی نہیں چماٹ نہیں پڑتی، لوگ بیسے چین کونے چماٹ پڑی کو آئے تو سی سامنے یار. اور بھی ہاں انتر لگوا لگاڑوا تھی، پن کوئی مطلب بھوت نہیں چمٹتا، جنات نہیں چمٹتا، بدی افسانہ چھے، حقیقت نہیں. یہ اردو میں اس کا میں خلاصہ عرض کر دوں، جیسے کہ یہ گجراتی زبان تھی، ٹیک لگا کر کھانے سے یا کھانے کے بعد یوں کر کے انگڑائی لیتے، تو یہ انگڑائی لینے سے یہ کھانا جو ہے نا کتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، بھلے کتا بریانی نہ کھاتا ہو پھر بھی چلا جاتا ہے نا، یہی وہ نا، تو کتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ عطر لگانے سے جنات چپٹ جاتے ہیں، اور چوتھا یہ کہ کوئی اگر دروازے میں بیٹھے تو دروازے سے، جیسے دوسرے کمرے میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے ہیں نا، اس پہ بیٹھے تو کبھی چانٹا پڑ جاتا ہے، مغرب کے ٹائم پر بیٹھے تو چانٹا پڑ جاتا ہے. تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے، ان میں سب افسانے جھوٹی باتیں. ٹیک لگا کر کھانا تو منع ہے، مگر اس سے وہ کتے کے پیٹ میں چلے جانا مسئلہ نہیں ہے، بچنا چاہیے اس سے پیٹ ٹیک لگا کر کھانے سے. اب کرسی پر اگر جو کھاتے ہیں کرسی ٹیبل پر، تو ان کا بچنا دشوار، کہ وہ کرسی ایسی ہوتی ہے کہ پیٹھ خود ہی اس سے لگ جاتی ہے، کئی کرسیاں ایسی ہوتی ہیں. اول تو کرسی ٹیبل پر کھانا جو ہے نا یہ سنت نہیں ہے، یہ کسی اور طبقے کا طریقہ ہے، غیر مسلموں کا طریقہ ہے. یہ ٹیبل کرسی پر کھانا اور ساتھ میں جوتے بھی اگر پاؤں میں ہیں، تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ تو خاص وضع نصارہ ہے، نصارہ کا طریقہ ہے، کرسچنوں کا طریقہ ہے. سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، میں تکیہ یعنی ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم المجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ. یہاں حدیثیں پوری ہوئی. اب وہ آگے لکھا کھاتے وقت یعنی ٹیک لگانے کی چار صورتیں. نمبر ایک، ایک پہلو زمین کی طرف کے یا بائیں جھکے ہوئے زمین کی طرف کر کے، یعنی دائیں یا بائیں، لیفٹ یا رائٹ جھکے ہوئے بیٹھنا، یوں بیٹھتے ہیں نا. نمبر دو، چار زانوں یعنی چوکڑی بار کے پلوٹھی لگا کے بیٹھنا. نمبر تین، ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر اس پر ٹیک لگا کر بیٹھنا، یوں لگاتے ہیں کبھی، یوں لگا کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور یہ اتنی پکی عادت ہوتی کہ نکلتی نہیں ہے، بولو تو آسانی سے نہیں جاتی. ابھی سن لیا مطلب پھر پتہ بھی نہیں ہوگا، اس کی عادت جو کرے گا وہ. نمبر چار، دیوار یا کرسی کی پشت پچھلے حصے وغیرہ سے ٹیک لگا کر بیٹھنا، یہ چاروں صورتیں مناسب نہیں. دو زانوں یا اکڑوں یعنی دونوں گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ کر کھانا اچھا ہے، طبی لحاظ سے بھی مفید ہے، کھڑے ہو کر کھانا اچھا نہیں. جب ٹیک لگا کر کھانا سنت نہیں، اس سنت پر عمل نہ کرنے میں تین میڈیکلی نقصانات ہیں. نمبر ایک، کھانا اچھی طرح چبایا نہیں جا سکے گا، اور اس میں لعاب یعنی ہضم میں دار جو لعاب ہوتا ہے تھوک، وہ جس مقدار میں ملنا چاہیے اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ معدے میں جا کر نشاستہ دار غذاؤں کو ہضم کر سکے، اور یوں نظام انہضام یعنی ہاضمہ متاثر ہوگا. نمبر دو، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے معدہ پھیل جاتا ہے، لہذا اس طرح غیر ضروری خوراک معدے میں چلی جائے گی اور ہضم خراب ہوگا. نمبر تین، ٹیک لگا کر کھانے سے آنتوں اور جگر کو نقصان پہنچتا ہے. حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ٹیک لگا کر پانی پینا بھی معدے کے لیے نقصان دہ ہے، معدے یعنی پیٹ کے لیے نقصان دہ. معدے میں اگر یہ نقصان پہنچائے گی نا کوئی چیز، تو کچھ بھی بیماریاں ہو سکتی ہیں. اس طرح مطلب ہے کہ اب کرسی ٹیبل پر کھانا یہ تقریباً گھروں میں اب یہ رواج ہے، مطلب ڈائننگ ٹیبل ہوتے ہیں. اگر ٹھیک ہے آپ کے گھر میں آپ کی نہیں چلتی، آپ چاہیں تو سنت کے مطابق بیٹھ کر، وہ چاہنا چاہیے، چاہیں کیا، چاہنا چاہیے، ایک گھٹنا کھڑا کر کے، سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے، الٹا پنجا پاؤں کا جو لیفٹ پنجا یہ بچھا کر اس پر اطمینان سے بیٹھ کر کھائیں، یا دو زانوں اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ کر کھائیں، یا اکڑوں بیٹھ کر کھائیں، لیکن یہ کہ پردے میں پردہ ہونا چاہیے. دو زانوں بیٹھ کر کھائیں گے تو بے پردگی کا چانس نہیں ہوتا اس میں عام طور پہ، کیونکہ کپڑے اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ جس سے وہ سارے گھٹنے اور یہ سب، جن کے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں ہوتے اکثر کے، تو پھر ایک دو زانوں بیٹھ کر کھائیں، کیونکہ ٹانگ اٹھا کر آپ اس طرح کھائیں گے نا گھٹنا اٹھا تو بعض اوقات بے پردگی ہوتی ہے, سامنے والا جو بیٹھا ہوا نا اس کو بدنگاہی سے بچنا مشکل ہوتا ہے, اس کو ذرا توجہ فرمائے. اس پر یا چادر رکھیں اپنے ساتھ, پردے پردہ کر لیں, ہم چادر بھی ختم ہو گئی تقریباً نہیں رکھتے, پہلے رکھتے تھے, اب اسلام بھائی بہت کم ہو گئے رکھنے والے. حیا اچھی چیز ہے, اب ٹیبل کرسی چونکہ عام ہو گئی ہے, ہوٹل ٹیبل کرسی کے بغیر نہیں ہوتے, پہلے ہوتے تھے کہیں کہیں تو, لیکن اب نہیں ہے بالکل. اب شادیوں شادی حال میں ٹیبل کرسی ہر گھر میں کم و بیش, غریبوں گھر میں نہیں ہوتا ہوگا لیکن جس کے پاس دو پیسے آ گئے تو وہ ٹیبل کرسی, اور ٹیبل کرسی بھی اب اس میں بھی دیدہ صاحب اور شاید ہزاروں یا لاکھوں لاکھوں روپے کی بھی آتی ہوں گی, کچھ قیمتی ٹیبل کرسی ہوتی ہے, تو اس پر اب کھایا جاتا ہے. خیر یہ گناہ نہیں ہے, ناجائز نہیں ہے, لیکن ظاہر سنت بھی نہیں ہے, سنت معذمت ہے. میں تو الحمدللہ پہلے تو کوشش یہی ہوتی تھی نیچے بیٹھ کر کھاتا, لیکن جب سے یہ اب تو میں زمین پر بیٹھنا بڑے مسئلہ ہو گیا, تو میری اس مجبوری کو بھی شاید دلیل بنا کہ اب تو الیاس بھی بیٹھتا ہے تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے میری ادا تو میری ادائیں اور بھی ہیں جس کو اپنانا چاہیے. تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑ تھو ایسا نہیں, تو میں مجبوراً میں یعنی کہ قسم خدا کی میں اپنے اس انداز کے کھانے سے خوش نہیں ہوں, میرا جذبہ ہے کہ میں بیٹھ کے کھاؤں, میں مجبور, اور اس وجہ سے میرے دل میں صدمہ ہے کہ شاید گھروں میں کرسی ٹیبل بڑھ گئے دعوت اسلامی والوں کے گھروں میں, میرے صدمہ ہے اس کا, اور اس صدمے میں میں مجبور ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں کس کو روک سکتا ہوں, جان قربان ہے میرے کہنے پر سمجھے, نفس قربان کریں تب بات بنے گی نا. جید علماء کی زیارت کی سب زمین پر بیٹھ کر لکھتے تھے, اب بالکل ماحول چینج ہو گیا نا, کرسی ٹیبل پر. اب کل جا کر ہو سکتا ہے وہ دن آئے, اور کئی ایسے ہوتے ہوں گے جو اس لیے ہمارے اعتکاف نہیں کریں گے, ہمارے اجتماع میں نہیں آئیں گے, مدانی مذاکرے میں نہیں آئیں گے, زمین پر بیٹھنا پڑے گا. زمین پر نہیں بیٹھا جاتا, عادت پڑ گئی نا کرسی ٹیبل کی, تو وہ بےچارے نہیں بیٹھ سکتے. اب ان کی عادت ان کے لیے کتنی نقصان دہ, کہ نیکیاں جو ملتی ہیں علم دین سیکھنے کو ملتا ہے جن مقامات پر, تو ان مقامات پر کرسی رکاوٹ بن رہی ہے. باہر ملکوں کے تو مناظر دیکھتے نہیں تھے بیانات وغیرہ میں, اسلامی بھائیوں کے بیان تو یوں ٹانگیں کر کے بیچارے باز بیٹھے ہوتے ہیں, بیٹھا ہی نہیں جاتا ان سے. یہ بھی بہت زیادہ وہ محبت کا غلبہ ہوتا ہوگا دعوت اسلامی سے, یا جو بیان کر رہا ہے اس سے کچھ کشش ہوتی ہوگی, یا پھر مروت کو اصرار کر کے لاتا ہوگا تو یوں بےچارے بیٹھے ہوتے ہیں اسے ٹائٹ کپڑے, اور اب کس کس بات کا رونا رویا جائے. دین سے دوری کے کیسے کیسے اسباب ہم نے خود اپنا لیے اور دور ہو گئے, تباہی 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 مچی ہوئی, اس کا کوئی حل بھی سمجھ میں نہیں آتا. اب مسجد میں کہاں سے کرسیاں سب کے لیے لائیں, کیا بھائی ہم تمہارے لیے کرسیاں لگا دیتے ہیں, آ کر ہمیں سنو, دین سیکھو, آ کے اعتکاف کرو, کرسی سے مت اتارنا, بس کہاں سے کرے یار. سب مطلب بہت پہلے کے بالکل چینج آ گئی ہے. بزرگ علماء کو دیکھا میں نے, ضعیف بوڑھے علماء زمین پہ بیٹھ کے فتوے بھی لکھنے, زمین پر بیٹھ کر پڑھانا ہے تو زمین پہ بیٹھ کر, سب زمین پر. اب پڑھانا تو شاید اب بھی زمین پر ہی ہو رہا ہے,
یہاں بھی زمین ہے لیکن باہر وہ بھی نہیں ہے. یعنی یہاں ابھی کچھ جس کہہ سکتے ہیں کہ چند دو تین ایک دو ممالک یا دو چار ممالک رہ گئے ہوں گے جہاں دینی اداروں میں کچھ زمین پہ بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہے, پر لیکن اس کے علاوہ تو زمین پر نہ بیٹھ کر پڑھانے کا سلسلہ ہے. اسٹوڈینٹس کے لیے جو طلبہ کرام ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کرسی اور بینچز ہیں, اور یہ جیسا کہ سارا جیسا کہ اب نیسیسری ہو گیا ہے, نہ ہونے کی صورت میں پھر آنے والوں کی کمی کا انتظار کریں, تو یہ ہے. باہر تو کم از کم یہ جو میری معلومات میں بہت کم رہ گئے ادارے,
لگا لینی چاہیے کرسیاں وغیرہ. کسی بات یار دین تو سیکھے, اب یار خالی کرسی کی وجہ سے علم دین سے بندہ محروم ہو رہا ہے. چل بھائی کرسی اچھا گدی والی چاہیے, لے بھائی گدی پر بٹھاتے ہیں تیرے کو یار. اچھا صوفے کے بغیر گزارا نہیں ہے, یہ آیا صوفہ, علم دین تو حاصل کرے، بگانا تو ہے ہی نہیں کسی کو. میں نے درد بیان کیا، وہ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ میں مجبور ہوں، پھر اب کریں کیا یار، حالات ایسے ہوئے.
باہر ملکوں میں کئی ملک ایسے ہیں جن میں 16 سال سے کم عمر کا جو لڑکا ہے وہ آپ کے پاس یوں مستقل پڑھنے نہیں آ سکے گا، کیونکہ اس کو اسکول میں جانا ضروری ہے، اسکولنگ جس کو کہتے ہیں. اب 16 سال تک وہ اسکولنگ میں رہا ہی اسی ماحول کے اندر ہے، اور اگر اسکولنگ میں بھی اس کو ہاسٹل ملا ہے تو اس میں بھی اس کو بیڈ ملا ہے. تو اب جب آپ اس کو یہاں پر کنورٹ کرتے ہیں تو پھر یہ ساری چیزیں دوبارہ شروع ہو جاتی ہے. گھر کا ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ ماحول اسپیشلی 100% کم و بیش آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسی طرح کا ہے. تو آپ نے جو بھی ارشاد فرمایا تو یہ ہوتا ہے. تو کبھی کبھی ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں بھی اس طرح کے آ جاتے ہیں جن کو کرسی کے بغیر وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے، تو کہیں کہیں کچھ نہ کچھ اس طرح بیٹھنے کی سہولت بعض وقت مہیا کرنے کی صحیح کی جاتی ہے کہ چلو آئے بیٹھے اور سنے تو صحیح کہ کیا کہا جا رہا ہے دین کے معاملے میں.
مگر شخصیات کے جو اجتماعات ہوتے ہیں بعض جگہ پر ابھی حال وغیرہ میں کرسیوں پر کرنے ہی پڑتے یار، کسی طرح یہ لوگ سنیں، ان کے کانوں میں دین کی باتیں پہنچے. حالانکہ حال مفت نہیں ہوتے، کرائے ہوتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے کیا کریں، نہیں بیٹھتے مسجد آ کے. تمہارا لیے کہ کرنا تو ہے کسی طرح بھی، مسلمانوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکانا تو ہے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جو مجھ سے محبت کرتے ہوں گے کہ اچھا الیاس کو اس کا صدمہ ہے، یہ گئی کرسی، یہ گئی ٹیبل ہمارے گھر سے، ہم سب نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا کریں گے. یہ غریب لوگوں کے پاس اتنی مہنگی مہنگی ٹیبلیں کیسے آئیں گی، تو ہاتھ اٹھائیں گے. ناظرین میں سوچ رہا تھا کہ ناظرین میں شاید ایسا کچھ سوچ رہے ہوں، آپ تو ماشاءاللہ زمین پر بیٹھے ہی ہیں الحمدللہ. لیکن گھروں کا حال آپ کو زیادہ پتہ ہوگا کہ کیا ہے. تو کرسی پر بیٹھنا گناہ نہیں ہے. اب بیچارے بزرگ ہوتے ہیں، بعض اپنی طبیعت کے حساب سے بھی ٹانگوں کے درد، گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد، وہ نہیں بیٹھ پاتے. سب سے بڑی عادت وہ ذہن بن گیا کہ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتا، یوں بھی پھر عادت بن گئی، اب نہیں بیٹھ سکتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت کی بارگاہ میں سوال تھا کہ مفتی عالم کے لیے حافظ ہونا ضروری ہے کیا؟
جی نہیں، حافظ ہونا ضروری نہیں ہے.
امیر السنت کے بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ امام صاحب وتر میں تیسرے رکعت میں تکبیر قنوت کہتے ہیں تو کچھ لوگ رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟
پتہ نہیں ہوتا تو واپس لوٹ رہے امام کے ساتھ ہو جائے، سجدے سو بھی نہیں کرنا ہے.
عمر رضا بھائی ہیں، فیس بک کے ذریعے سوال کیا ہے انہوں نے، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا صرف حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی جو اولاد ہے ان کو آل رسول کہہ سکتے ہیں؟
سیدوں کا سلسلہ تو انہیں سے چلا ہے. ہاں یہ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ دو شہزادوں کے ذریعے چلا ہے یہ سلسلہ.
یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اولاد ہے وہ ساری آل رسول ہے؟
جی جی،
تینوں شہزادیاں، تینوں شہزادے.
جی جی،
لیکن آگے جو ہیں وہ پھر جو آل رسول ہیں وہ یہی ان دونوں
نسل ان سے چلی.
جی، ان دونوں
دو شہزادوں سے. مولا علی کی جو بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہوتے ہوئے تو کوئی نکاح کی اجازت نہیں تھی ان کو، بعد میں جو آپ نے نکاح فرمائے تو ان سے جو اولاد ہوئی وہ علوی کہلائی. سید کی اصطلاح ان کے لیے نہیں بولی جاتی، علوی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں،
ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.